بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النور مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 58 پر. یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد بار تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، ليستأذنكم، تم سے اجازت مانگے، الذين ملكت ايمانكم، وہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، والذين لم يبلغوا حلم منكم، اور وہ جو ابھی تک تم میں سے بالغ نہیں ہوئے، ثلاث مرات، تین مرتبہ، من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور اپنے کپڑے اتارتے وقت، دوپہر کے وقت میں، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، ليس عليكم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بعدهن، ان کے بعد، طوافون علیکم بعضكم على بعض، تم میں سے بعض بعض کے پاس پھیرا کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. پچھلی آیات میں گزر چکا تھا، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لینی ہے، وہ لوگوں کے لیے تھا جو بڑے ہیں. اور یہ بات رہ گئی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور جو گھر کے خادم، جو لونڈے اور لونڈیاں، جن کا آنا جانا کثرت سے رہتا ہے، اور آپ خدمت پر مامور ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں، کیا ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے جب چاہے جب دل کرے آنا جانا بغیر اجازت کے، یا ان لوگوں کے لیے بھی اجازت ہے؟ دیکھیں، گھر کے اندر کا نور کی بات ہو رہی ہے، سورۃ النور ہے نا. اب ہم نے معاشرے کی بات کی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے گھر کے اندر کی اصلاح ہوتی ہے نا. اب باہر کے معاشرہ کیسے اصلاح کریں جب گھر کے گھر ہی خراب ہو؟ معاشرہ کس سے بنا ہے؟ ہم سے بنا ہے، اور ہم گھروں میں رہتے ہیں، تو گھروں میں تربیت ہوتی ہے، وہ گھر کے بڑے تربیت کرتے ہیں. اس لیے حکم کس کو دیا؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم نے تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، اور جو تمہارے گھر میں خادم ہیں، یعنی لونڈیاں ہیں اور غلام ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے. کس چیز کی تربیت کرنی ہے؟ اجازت لینے کی. دین اسلام دین کامل ہے، کمال کا دین ہے. اجازت حاصل کرنا گھر کے اندر. اب جگہ دیکھیں کہاں پہ رہتے ہیں. اب یوں لگتا ہے کہ اب بڑے متمدن علاقہ جو ہے، بڑے زیادہ جیسے ترقی یافتہ پڑھے لکھے لوگ کی بات ہو رہی ہے، اجازت مانگنا گھر میں داخل ہونے کے لیے. یعنی والدین ہیں، بچہ اپنا بچہ ہے، آنا چاہے جب دل کرے آ جائے کمرے کے اندر، یہ اسے بھی اجازت لینی پڑے گی. اور کب اجازت لینی پڑے گی، کب نہیں لینی پڑے گی، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے، ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کیونکہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ حکم، اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. اب حکم کیا ہے؟ لیستأذنکم، تم سے اجازت لیں، ہم تربیت کریں گے تو اجازت لیں گے نا. کس چیز کی ہمیں تربیت کرنی ہے اور کس کی کرنی ہے؟ اجازت لینے کی تربیت کرنی ہے. کس کی؟ الذین ملکت ایمانکم، سب سے پہلے وہ جن کے مالک تمہارے دائنے ہاتھ ہیں، یعنی تمہارے غلام اور لونڈے بھی شامل ہیں. الذین ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ وہ الذین لم یبلغ الحلم منکم، اور وہ جو تم میں سے ابھی تک بالغ نہیں ہوئے. بلوغ الحلم، احتلام، میں نے کہا خارج ہونا، چاہے نیند میں ہو احتلام ہو یا جاگتے ہوئے، یہ بلوغ کی متفق علیہ علامت ہے، اس میں اجماع ہے. لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ اس کی تین نشانیاں ہیں، ایک پہ تو اجماع ہے، یہ ہے احتلام، جوانی خارج ہو گیا ہے، اب یہ بالغ ہو گیا ہے. کیونکہ احکام شرعیہ جو ہے ان کا تعلق بلوغ سے ہے، بلوغ سے پہلے بچہ ہوتا ہے اور بچے پر تکلیف اٹھائی گئی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب جب بچہ مکلف ہو جاتا ہے، کب ہوتا ہے مکلف؟ جب بالغ ہو جاتا ہے. تو حلم سے مراد بالغ ہونا، لفظ حلم کا استعمال ہوا ہے، تو بعض علماء کے احتلام سے بالغ ہو گیا ہے. دوسرا زیر ناف بال کا اگنا، یا جو آستینوں کے بال ہیں ان کا اگنا. دوسرا، تیسری علامت جب عمر 15 سال کی ہو جائے. اور لڑکیوں میں ان تین علامات کے ساتھ چوتھی علامت ہے حیض کا خون جاری ہونا، اگرچہ 15 سال سے پہلے ہی کیوں نہ ہو یا احتلام سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، جب حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. تو جو بچے جب احتلام کی عمر میں پہنچ جائیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہے. اچھا، اجازت لینی ہے کب؟ ثلاث مرات، تین مرتبہ عموم ہے. اب تفصیل، کون سے تین مرتبہ ہے؟ نمبر ایک، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نیند سے اٹھتا ہے اور تیاری کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے. اور عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے دور حاضر میں کہ انسان جب سوتا ہے تو کپڑے بدل کے سوتا ہے، سونے کے کپڑے، یہ ہم کہتے ہیں نا، تو ہم کپڑے بدل کے، جو عام کپڑے انسان، جس انسان سوتا ہے بیڈ پہ، ٹھیک ہے نا، یا نائٹ ڈریس بھی اسے کہتے ہیں بعض لوگ، وہ پہنتے ہیں پھر ہم سوتے ہیں. جب صبح اٹھتے تو یہ کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. جب انسان کپڑے بدلتا ہے تو اس کے جو ستر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں منع کیا ہے بچوں کو بھی اور ان خادموں کو بھی جو غلام لونڈی ہیں، آپ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اگر آپ کو کوئی کام ہے اس وقت میں تو اجازت لے، پھر آپ داخل ہو. وجہ کیا ہے؟ عمومی طور پہ یہی وجہ ہے کہ انسان کپڑے بدلتا ہے اس وقت اور پھر نماز کے لیے جاتا ہے. اگر کپڑے نہ بھی بدلے تب بھی اس وقت میں خصوصی طور پر بعض لوگ کپڑے اتار کے، یا ایک چھوٹا سا ایک چڈی وغیرہ، چھوٹا سا کپڑے مختصر پہن کے، کوئی گرمیاں ہوتی ہے تو وہ پہن لیتے ہیں. عام طور پہ جو ہے ستر جو اس وقت سیتری سے ڈھاپا نہیں ہوتا ایسے وقت میں، تو اس لیے بچوں کو بغیر اجازت کے داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے. تو تربیت کس نے کرنی ہے؟ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ایمان کا تقاضا یہ بھی کہ بچوں کے آپ نے اس ادب جو ہے اس کی، اس پر آپ نے تربیت کرنی ہے، تو اجازت لینی ہے. وجہ میں نے بتا دی، سب سے پہلا وقت کون سا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر. دوسرا وقت، وحین تضعون ثیابک من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت جب آپ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں. کپڑے اتارنے سے مراد لازمی کہ انسان پورا ننگے ہو جائے، اس سے مراد جو بھی آپ کے جسم کے جو تھوب وغیرہ، جو عام کپڑے جو آپ باہر پر پہنتے ہیں، آپ وہ اتار کے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں. اس میں کبھی پاجامہ ہوتا ہے، کبھی ہلکا ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی صرف یعنی گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے، یعنی ستر اس میں سے عام طور پہ ڈھپی نہیں ہوتی. تو ایسے وقت میں بھی، دوسرا وقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے کپڑے اتارے وقت ظہیر، ظہر کی، دوپہر کے وقت. اور تیسرے، وہ بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. عام طور پہ انسان سوتا، جب سوتا تو کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ کپڑے، انسان عام کپڑے اتار کے وہ نائٹ ڈریس جو ہے، سونے کا ڈریس، وہ پہن لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے. تو اس میں بھی ستر کا ڈھانپنا جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان بچوں کو ان تین اوقات میں فرمایا ہے، وجہ ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. اس کے بعد لیس علیکم جناحن، لیس علیکم ولا علیکم جناحن، نہ تمہارے اوپر نہ ان کے اوپر کوئی حرج ہے، یعنی اگر وہ آئے اور جائے بغیر اجازت کے. سنیں، ان تین اوقات میں اجازت لازمی ہے، ان تین اوقات کے علاوہ تم لوگوں کا آنا جانا میں کوئی حرج نہیں بغیر اجازت کے. کیوں؟ طوافون علیکم ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد تم پر ان پر کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ طوافون علیکم بعضہم علی بعض، تم طوافون کہتے ہیں پھیرا لگانا، طواف پھیرا لگاتے ہیں طواف میں، یعنی جو کام بار بار کرتے ہیں اس کو طواف کا لفظ دے دیا جاتا ہے، طوافون، کہ بار بار آپ ایک دوسرے پر پھیرا لگاتے رہتے ہیں. بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بلی ہے گھر کی بلی، یہ طواف ہے، اس لیے جو بلی کا جو جھوٹا ہے پانی وغیرہ وہ پاک ہوتا ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ کیونکہ طوافون علیکم طوافات، گھر میں پھرتی پھیرا کرتی رہتی ہیں، برتن میں منہ مار لیا، اب پانی کو گرا دیں. اس لیے بلی کا جو جھوٹا پانی جسے جس برتن سے بلی پانی پی لے وہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو علت کیا بیان کی ہے؟ طوافون علیکم طوافات، گھر میں پھیرا لگاتی رہتی ہے، لرفع الحرج علی هذه الامه، تاکہ امت سے جو حرج ہے، جو تنگی ہے اسے ختم کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب یہ معاملہ جس کا تعلق اجازت سے ہے اور ستر سے ہے، کتنی مکمل وضاحت ہے، دیکھیں آپ، عمر کون سی ہے، صنف قسم کون سی ہے، کون کون ہے، اوقات کون کون سے ہیں، اور وجہ کیا ہے. مسئلہ عام سے نظر آتا ہے نا، اپنے گھر کی بات ہے، اپنے بچوں کی بات ہے، اپنے ہی خادم اور غلاموں کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن تفصیل دیکھیں. جس رب نے یہ تفصیل اس مسئلے کے بیان کیے ہے، وہ باقی مسئلے میں تفصیل بیان نہیں کی اس نے. اس لیے آگے کیا فرمایا؟ كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے الآیات، آیات عمومی طور پر قرآن مجید میں جتنی بھی، اور آیات الاحکام جن میں یہ فقہ مسئلہ ہے، یہ احکام کے مسئلے ہیں، یہ بھی اللہ نے کھول کھول کے بیان کیے. اور سب سے بڑی احکام اور آیات جو اللہ نے کھول کے بیان کی، وہ عقیدے کے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے، ارکان ایمان جو ہیں، ایمانیات جسے کہتے ہیں، قرآن مجید میں اب تقریباً ہر آیت میں آپ کو نظر آئے گا، تقریباً پورے قرآن مجید میں. سبحان اللہ، ہم ان مسائل کو تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو سمجھنے سے کئی لوگ قاصر ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وہ کہتے ہیں یار امت میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، آپ ادب کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، حسن سلوکی کی بات کریں، آپ لگے پیچھے عقیدے کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یار اللہ فرش پہ ہے، ہر جگہ مجھے، یہ کون سی باتیں لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ، جس رب نے فروع مسائل کو، آداب اور حق کے مسائل کو، ان احکام کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، یہ تم سمجھ سکتے ہو بآسانی. جن مسائل اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ نہیں تم سمجھ سکتے، وہ تمہارے سمجھ سے باہر ہے، نعوذ باللہ. لمحہ فکریہ ہے نا، اسے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے. علیم سے کیا مراد ہے؟ عالم نہیں ہے، آپ کو عالم قرآن میں کہیں نظر کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے. عالم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، جس کو کوئی انفارمیشن مل گئی، علم تھوڑا سا ہو گیا تو وہ عالم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عالم نہیں، اللہ تعالیٰ عالم سے بڑھ کر علیم ہے، ست مبالغہ ہے، خوب علم والا ہے، اس کا علم کوئی انتہا نہیں ہے، ازل علم ہے، اللہ ہمیشہ سے عالم ہے، ہمیشہ تک عالم ہے، اس کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، کہاں پہ نقصان ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس لیے احکام اللہ نے مقرر فرمائے ہمارے فائدہ کے لیے ہیں، چاہے گھر کے اندر کے یہ جو آداب ہیں اجازت لینے کے، چاہے عقیدے کے مسائل ہوں، چاہے نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، حج کے، زکوٰۃ کے، اخلاقیات کے، حسن سلوک کے، جتنے بھی مسائل ہیں خوب جانتا ہے، اور وہ حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے. کون سے مسائل کب کیسے بیان کرنے ہیں، کس انداز میں بیان کرنے ہیں، بڑی حکمت والا ہے. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ آمنا وصدقنا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے بچے پہنچے بلوغ کے حد تک، یعنی جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں. ابھی نہ بال بچے کی بات ہو رہی تھی نا کہ کب اس نے اجازت لینی ہے. تین اوقات ہیں، آگے پیچھے وہ آ سکتے ہیں، لا جناح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں، اس کی پھر ابھی وضاحت کی ہے. پہلے تھے جو عام لوگ ہیں بڑے جو ہیں، پھر بچے اور جو غلام اور لونڈیاں ہیں، بچے جو نابالغ ہیں. اچھا بالغ بچے، یہی بچہ بالغ ہو گیا ہے، اب اس حکم یہی رہے گا؟ حکم تبدیل جب ہو تو ابھی اس کا وضاحت بھی ابھی فوراً آ گئی ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے بالغ ہو جائیں، تمہیں سے جو بچے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے انہیں اجازت لی ہے. کون سے ہیں؟ جو پہلے گزر چکا ہے سورت کے شروع میں، جب اللہ نے فرمایا کہ اجازت لیں جب گھر میں داخل ہونے سے پہلے، تو جسے پہلے جو جیسے کہ پہلے لوگ اجازت لیتے تھے، اب یہ بچے کچھ بالغ ہو گئے، اب ان کا حکم بھی وہی ہو گیا ہے. اب سے تین اوقات نہیں ہیں، اب جب بھی داخل ہو اجازت لینی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا تمہارے لیے آیات، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یہ جملہ جو ہے آخر والا، وہی جملہ جو ابھی پہلے گزرا ہے ریپیٹ ہوا ہے. کیسے ریپیٹ ہوا ہے؟ جیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے. یار یہ مسائل تم سمجھ سکتے ہو وہ سورت نور میں خصوصی طور پر، اور پورے قرآن میں عمومی طور پر جو مسائل کھول کھول کے بیان کیے ہیں، ان مسائل کے تعلق سے تم کہاں ہو؟ بندہ جب یہ پڑھتا ہے نا تو فوراً سمجھے کہ اس میں کوئی مشکل باتیں ہیں. بچے ہیں، بالغ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو گھر کے لونڈیا اور جو غلام ہیں، کس وقت انہیں جانا ہے؟ تین اوقات ہیں اجازت لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. کون سے اوقات ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت جب کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان بے پردہ ہو جاتا ہے. یہ تمہارے ستر کے اوقات ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی حرج نہیں ہے، بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. ہم بچہ بالغ ہو گیا ہے تو ان کا حکم وہی بڑوں والا حکم ہو جائے گا کہ بغیر اجازت کے آپ نے داخل نہیں ہونا ہے. اس میں کوئی مشکل ہے بتانے کے لیے؟ بآسانی سمجھ میں آ رہی ہے نا فوراً. تو عقیدے کے مسائل، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے مسائل، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، مشکل ہے. جو دین کی اساس ہے، جو عقیدہ ہے، اس مسلمان کی پہچان ہے اہل ایمان کی، ان کی وضاحت ٹھیک نہیں ہوئی ہے. کیا شک ہو سکتے ہیں المؤمنین پر والعنہ کہ ان سے کوئی بدکاری ہوئی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے. صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ اس گھرانہ کا مقام کیا ہے؟ یہ بات تمہارے سمجھ سے باہر ہے. تم یہ مسئلے سمجھ سکتے ہو، وہ تمہارے سمجھ سے باہر ہیں کیا؟ مجھے بتائیں، یہ ایک ہی بندہ ہے سننے والا. دو دل ایک ہی دل ہے انسان کا، یہ سمجھ پا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا. خرابی ہوئی کہ نہ ہوئی دل میں؟ میرا بھائی، قرآن مجید دلوں کو اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے. یہ قرآن مجید آپ کو کبھی کانٹراڈکشن دل میں نہیں رکھنے دے گا. آپ کو اب کبھی تذبذب کا شکار نہیں ہو سکتے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، دل میں سکون اطمینان پیدا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رب کریم کا کلام ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو سمجھنے سے باہر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہیں دور کبھی کوئی خدشہ ہو جائے کہ کانٹراڈکشن ہو جائے گی بعد میں، یا بعد میں میرے لیے کوئی نقصان دے ہوگا. اللہ کی قسم ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس رب کریم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے. تمہارے ضابطۂ حیات ہے، تمہاری کامیابی اسی قرآن سے جڑی ہے، اور حدیث کی جو حیثیت اور سنت کی حیثیت اسی قرآن سے ثابت ہے. تو قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، سنت ہے، اور فہم السلف ہے، منہج السلف ہے. یہ اپنا دیکھیں زندگی کیسے آسانی سے گزرتی ہے. اس لیے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ فقہ مسائل ہیں. سورۃ النور بڑی سورۃ النور ہے، تو بڑا نام ہے. اب اجازت نامے بچوں کے ذکر ہے، لوڈنے کو ذکر ہے، یار کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بچے، یہ کامن سینس کی بات ہے. بچے جب بھی اگر ابھی بھی دیکھیں جو کافر بھی بچوں کے کیا سکھاتے ہیں، دروازہ نوک کر کے آیا کریں. یہ متمدن لوگوں کے، ترقی یافتہ لوگوں کی بات ہے. ہر مسلمان ترقی یافتہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو مکے کی جو صحرا میں رہتے تھے نا، یہ ہم انہیں کی بات کر رہے ہیں، قرآن اس زمانے میں نازل ہوئے، 1400 سال پرانی بات کر رہے ہیں ہم، یہ آداب کی تعلیمات، یہ اجازت نامے تب کی بات کر رہے ہیں، ان کو کب یہ پتہ چلا ہے؟ یہ آج ہمیں سکھانے کے لیے آئے نا کہ ہم سے سیکھیے آپ بچوں کے آداب اور اخلاق، یہ ہمیں سکھائیں گے، یہ ابھی جن کو پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کیا تھے؟ ابھی 100 سال میں پتہ چل لیں گے، اس سے پہلے کیا تھے یہ لوگ؟ 1400 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ رب کریم کا کلام ہے کہ بچے جو ہے کب اجازت لیں گے، بچہ بڑا ہو گیا اس کا حکم تبدیل ہو تو فوراً بتا دیا ہے۔ شرک کے مسائل، شرک اکبر کیا ہوتا ہے، شرک اکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، جہنم میں سزا کیا ہوتی ہے، ہولناکیں کیا ہوتی ہیں، وعید کیا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے جب جملے ایک جیسے ہو نا تو غور فکر کر والے سے پتہ چل جاتا ہے کہ رب کریم نے اس جملے کو دوبارہ اس لیے نہیں دہرایا بغیر کسی وجہ کے، اس لیے دہرایا کہ ذرا غور فکر کرو اور دیکھو کہاں پر تمہارے اندر نقص ہے، اس نقص کو ٹھیک کرو، دین کے کون سے مسئلہ تمہاری سمجھ سے باہر ہو رہا ہے، اس پر فوکس کرو، اس کو دیکھو اور اس کا حل جلدی سے ڈھونڈو۔ حل کہاں سے ملے گا؟ فہم السلف، سلف نے کیسے سمجھا ہے، بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، روافض نے یہی صورت پڑھتے ہیں، روافض یہی صورت پڑھی ہے، بار بار پڑھتے اس قرآن مجید کو، لیکن آج بھی نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، اسے عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ ذرا کے تہمت لگاتے ہیں، برات کا اعلان ہو چکا ہے۔ بچوں کے اس مسئلے کو سمجھنے کے قابل ہیں کہ بچے بغیر اجازت داخل نہیں ہوگا، اس کو مان لیا ہے، لیکن جو اصل مسئلہ تھا کہ سید عائشہ کی براءت ہے، اس عظیم صورت میں نور ہے، وہ نہیں سمجھ سکے آج تک۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک اور مسئلہ دیکھیں، پردے کی بات ہو چکی ہے پچھلی آیات میں، اب ایک مسئلہ رہ گیا، بوڑھی عورتوں کا پردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چلیے بھی سمجھ لیں آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ والقواعد من النساء، اور خاندان نشین بوڑھی عورتیں، قواعد جو بیٹھ گئے ہیں، حیض کے خون جاری نہیں ہوتا اور نہ ہی حاملہ ہو سکتی ہیں، قواعد النساء میں سے ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں اور شادی بیاہ سے بھی بیٹھ چکی ہیں، قواعد شادی کے قابل نہیں ہیں کیونکہ رغبت نہیں ہے شادی کی۔ اللاتی لا یرجون نکاحا، مزید وضاحت کی ہے، یہ کون سے قواعد ہیں، ایک خاص پہچان کیا ہے، لا یرجون نکاح، جو نکاح کے قابل نہیں ہے، نکاح کی امید نہیں رکھتی، کیوں؟ کیونکہ نہ حیض کا خون جاری ہوتا ہے، نہ حاملہ ہو سکتی ہیں، اور عمر اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ جو چاہت ہے نکاح کی شادی کی یا بچوں کی پرورش کی وہ بھی باقی نہیں رہی، چاہت ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہے۔ لا یرجون نکاح، حکم کیا، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، کہ اپنے جو بھاری کپڑے ہیں وہ اتار دیں، بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ، اپنے زیب زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ کون سے کپڑے اتارے گی؟ جو خمار تھا پورے جسم میں، جو چادر تھی اڑنے والی تھی، یا جو بعض عمرہ کے یہاں تک جو چہرے کا پردہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بوڑھی ہو چکے ہیں، بہت عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، اب چہرے میں وہ جلال جو ہوتا ہے، خوبصورتی وہ باقی نہیں رہتی عام طور پہ بوڑھی عورتوں میں، تو یہ استثناء ہے چہرے کو ڈھانپنے کا، یہ ایک قول موجود ہے، لیکن جو قرآن وہ ہے کہ یہ عورتیں بھی چہرے کا پردہ کرتی ہیں۔ الغرض، تو میں کوئی حرج نہیں کہ اگر اپڑے یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، اگر کوئی زیب و زینت ہے چادر اتارنے سے تو نہ اتارے چادر، اپنی جو زیب و زینت ہے وہ چھپانے کا ابھی بھی حکم باقی ہے، جو پہلے احکام تھے صورت اسی صورت میں شروع میں جو گزر چکا ہے حجاب کے آیت کے تعلق سے، جس میں چہرے کے پردے میں نے بتایا ہے، اور اس میں اس آیت کے آخر میں کیا ہے، اپر پوز زمین سے زور سے نہ ماریں تاکہ چھپی زینت ظاہر ہو جائے، یہ حکم ان کے لیے بھی باقی ہے، اگر پردے میں جا رہی ہیں باہر اور کوئی پائل پہنی ہوئی ہے تو زور زمین پہ نہ ماریں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں، جس کے کان میں جو غیر محرم مرد ہے کان میں آواز پائل کی گئی کہ عورت کون سی، بوڑھی ہے یا یہ جوان ہے کون ہے، تو یہ باقی احکام باقی، اس لیے فرمایا غیر متبرجات بزینہ، تو زیب و زینت کو ویسے چھپانا ہے جیسے کہ پہلے حکم ہے چھپانے کا۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، سبحان الله يستعففنا خير لهن. کیونکہ ایک وقت آتا ہے عورت پر پورا پردہ لینا, چادر اوڑھنا, سارا جیسے جوانی میں ہوتا ہے, بڑھاپے میں ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آسانی کی ایک بات ہوئی تمہارے لیے جائز ہے, لیکن بہتر کیا ہے تمہارے لیے کہ پردہ پھر بھی کرے. وہ استعففنا خیر لہن, ایک جائز ہے ایک مستحب اور افضل ہے. اب یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کی مضبوطی ہے, کہاں پہ آپ جاتی ہیں, جائز کی طرف جاتی ہیں, جائز ہے. اگر آپ افضل کی طرف جانا چاہتی ہیں جس میں زیادہ اجر و ثواب ہے تو آپ اس کو باقی رکھیں جیسے کہ پہلے آپ کیا کرتی تھیں. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں. ہماری نیت کیا ہے, عورتیں خصوصی طور پر کیا انہوں نے کہا ہے, کیا کہتی ہیں اس مسئلے کے تعلق سے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام شریعت کے مسائل کے تعلق سے, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دل میں چھپاتی ہیں ان کی نیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کسی کی دنیا میں سے کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے یا رب کو راضی کرنے کے لیے, وہ خوب جانتا ہے. آپ اپنے باپ سے, اپنے خاوند سے, اپنے بھائی سے چھپا سکتی ہیں, یہ ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہے, پردہ کیوں کرتی ہیں, باپ بھائی کے لیے کرتی ہیں یا اپنے خاوند کے لیے, جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو پردہ بے پردہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نیت کیا ہے, دل کا حال کیا ہے, کیا تم کہتی ہو, کیا تم چھپاتی ہو, وہ خوب جانتا ہے. اس لیے رب سے تم چھپا نہیں سکتی ہو, تو تمہیں سیدھا ہونا چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اللہ کے احکام کی پابندی ہمیشہ ہے سب کے لیے. سبحان اللہ, واللہ سمیع علیم. کتنا وقت ہوا ہے؟ اچھا, اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ آ گیا ہے, کھانے پینے کا مسئلہ. اب بات جب گھر کے اندر کی آئی ہے تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے. دور جاہلیت میں کچھ مسئلہ تھا تو اسلام نے دور جاہلیت کئی مسائل کو درست کیا جو ٹھیک نہیں تھے, جو کچھ اچھے تھے تو باقی رکھا, لیکن اکثر مسائل جو فطرت کے بھی منافی تھے اور جو اخلاق کے بھی, آداب کے بھی منافی تھے, ان کو درست کیا ہے. بعض لوگ کھانے نہیں کھاتے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جو کوئی مصیبت زیادہ تھے, کوئی بیمار تھا یا کوئی لنگڑا تھا یا کوئی اندھا وغیرہ, تو اس سے بچتے تھے, نہیں کرتے تھے, یا ان کو نہیں بلاتے تھے کھانے پہ, یا ان کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے. اور دور جاہلیت میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ بغیر اجازت کے آپ کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے, اور اجتماعی شکل ہمیشہ کھانا کھاتے تھے. انفرادی وہ سمجھتے تھے کہ غلط ہے, اکیلا بندہ نہیں کھاتا تھا کھانا, عیب سمجھا جاتا تھا کہ آپ اکیلے نہیں کھا سکتے, جب بھی کھائیں گے آپ گروپ میں کھائیں گے, گھر والوں کے ساتھ یا دو صحابہ کسی کو بلا کے اکیلا کھانا آپ نہیں کھا سکتے, کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں. اب ان مسائل کا حل دیکھیے آپ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. نابینا پر کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں, اور نہ ہی لنگڑے پر, اور نہ ہی مریض پر, بیمار پر کوئی حرج نہیں. علماء کے اس میں دو اقوال ہیں مفسرین کے, ایک قول یہ ہے کہ جہاد ان پر فرض نہیں ہے, کوئی حرج اگر وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے کیونکہ اہل الاعذار ہیں. دوسرا مفسرین کے, جو جو مسئلہ جاہلیت میں تھا کہ لوگ نہیں کھانا کھاتے تھے, کیونکہ آگے کھانے کا ذکر آ رہا ہے, تو یہ بھی اس میں ساتھ جوڑ دیا, اور دونوں قول صحیح ہیں. جہاد کا تعلق سے اہل الاعذار ہیں, کوئی حرج اگر پیچھے رہ جاتے ہیں ان پر جہاد فرض ہی نہیں ہے, اور جو کھانے کا مسئلہ تھا لوگ نہیں کھانا کھاتے تھے, کتراتے تھے, اب وہ حل بھی ہو گیا ہے. اس لیے آگے فرمایا ہے, ولا علی انفسکم, اور نہ ہی تم پر کوئی حرج ہے, ان تاکلوا, کہ تم کھاؤ, من بیوتکم, اپنے گھروں سے, او بیوت ابائکم, اپنے باپوں کے گھروں سے, او بیوت امہاتکم, اپنی ماؤں کے گھروں سے, او بیوت اخوانکم, اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم, اپنی بہنوں کے گھروں سے, او بیوت اعمامکم, اپنے چاچاؤں کے گھروں سے, او بیوت عماتکم, اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموں جو ہیں ماموں کے گھروں سے, او بیوت خالاتکم, یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے, او ما ملکت مفاتیحہ, یا وہ جن کی گھر کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, او صدیقکم, یا تمہارے دوست. لیس علیکم جناحن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکل جميعا، کہ تم ایک ساتھ کھاؤ، او اشتاتن، الگ الگ کھاؤ. یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا. الگ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں. جو پہلے دور جہلیت مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب لنگڑا ہے یا اندھا ہے یا بیمار ہے، صاحب عذر ہے، اسے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. وہ اب گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اگر نوٹ کریں، ایک چیز کا ذکر نہیں ہے، اپنا ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چاچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، مامو ہے، کون نہیں ہے؟ وہ تو آ گیا، ایک بڑے سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ بیٹے بھائی، بیٹے کہاں ہیں؟ ابنائے کو لفظ ہے، ابنائے کم ہے، ابنائے کو لفظ ہے، کیوں نہیں جانتے ہیں؟ انت ومالک لابیک، اس کا ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو تمہارے، جو تمہارے بیٹے کو، وہ تمہارا ہی ہے. تو بیٹے کے گھر میں کیا اجازت لیں گے آپ کھانے کے لیے؟ تو دیکھیں یہاں پر بیٹے کا لفظ نہیں ہے، باقی سب ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ وہ ہیں عمومی طور پر، جب آپ کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے بغیر اجازت کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں ان کے گھروں میں. سمجھے ذرا بات کو، آپ جسے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں آپ؟ اجازت کے بغیر کسی گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہیں. آپ کا بھائی ہے، آپ گھر میں جائیے کھانا کھائے، آپ کی بہن گھر میں جائے کھانا کھائے، آپ کا چاچا ہے، آپ کا ماما ہے. الا یہ کہ شرط ہے، استثناء کیا ہے؟ اگر کنجوس ہو اور اس کی کنجوسی معروف ہو کہ ناپسند کرتا ہے، پھر جا کے اجازت لیں، کیونکہ یہ معروف ہے عرفاً کہ انسان کا حق ہے، یہ انسان کے قریبی لوگ ہیں، یہ بغیر انسان رہ نہیں سکتا، رشتہ دار ہے. یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ آپ کے اختیار سے ہے. ہاں، دوست کا آپ کے اختیار سے ہو سکتا ہے، لیکن باقی جو جس کے نام لیے گئے سارے کون ہیں؟ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ رب کا اختیار ہے سبحانہ و تعالی. اس لیے جو بات عرف میں معروف ہو، گویا کہ لفظاً وہ حکم لے لیتے ہیں، قاعدہ ہے یہ، جو عرف میں معروف ہو تو لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب عرف میں یہ جو جن کے نام لیے گئے ہیں، کیونکہ جہلیت میں کتراتے تھے، نہیں جاتے تھے، نہیں کھاتے تھے، نہیں، شریعت کے مطابق آپ بغیر اجازت کے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کھانا کیسے؟ بالمعروف. آپ جا کے تحس رس نہیں کر دینا، اگر آپ کا بھائی جو ہے آپ یعنی کنجوس نہیں ہے اور یعنی وہ آپ کو منع بھی نہیں کرتا، آپ جا کے بریانی پورا سنیں کھانا پکایا اپنے بچوں کے لیے، آپ جا کے پوری بریانی کھا جائیں، جو پورا کھانا کھا جائے، اس بچے بیچارے دیکھتے رہیں، عقل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسے قید کیا ہے؟ بالمعروف. ہمیشہ بیوی اپنے خاوند کی جیب سے پیسے لے سکتی ہے خاوند کے علم کے بغیر؟ ہاں، بالمعروف، شرط یہ ہے. معروف کیا ہوتا ہے؟ ما تعارف علیہ الناس من الخیر، خیر، اس کی یہ قید ہے. جیب بیچارہ کی سیلری ہے اس کے 1500 ریال، اس کے جیب میں بیچارے 500 کھڑا ہے، آپ نے 400 نکال لی، معروف ہے یہ؟ یہ معروف نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کتنی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی اجازت بغیر آپ لے سکتی ہیں، تو بے معروف کا کیا مطلب؟ یہ کیوں بھول گئی ہیں؟ پوری حدیث پہ عمل کریں نا، حدیث کا وہ حصہ لیں جو آپ کے من پسند ہے، اور جو 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 من پسند اس کو چھوڑ دے، حدیث پہ عمل نہیں ہوتا حدیث پہ. اچھا، یہ مسئلہ حل ہو گیا. اگر ایک اور مسئلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ اللَّهُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اب تم جب گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفس پر سلام کرو. جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، یا تو گھر میں کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی نہیں ہوتا آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں پر کیا لفظ ہے؟ فسلم علی انفسکم، اپنے نفس پر سلام. آپ اس کو سلام کر رہے ہیں نا، اپنے نفس پہ کہاں سے کیا؟ جب آپ اس کو سلام کہتے ہیں تو جواب میں کیا آتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ سلام نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو سلام سے محروم کریں گے کہ نہیں؟ اس سلامتی کی دعا سے محروم کریں گے کہ نہیں؟ اور پھر جو مسلمان جو ہیں, مومن جو ہیں, وہ سب ایک جسم کے مانند ہیں کہ نہیں؟ جب آپ مسلمان بھائی کو سلام کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے آپ کو سلام کیا, اسے لفظ کون سا یہاں پہ؟ علی انفسکم, یعنی کہ آپ داخل کو بندہ بیٹھا آپ کا السلام علیہ, اس کو نہ کہ السلام علیکم نہ کہیں, السلام علیہ. کبھی آپ نے یہ کیا؟ یہ کہاں سے لے کے؟ قرآن میں ہے نا, قرآن میں دلیل ہے. کون سی دلیل ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا فسلم علی انفسکم, کہ یہ مطلب ہے قرآن مجید کا. قرآن میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا, فسلم علی انفسکم کیا مطلب ہے؟ السلام علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہتے پاگل ہو گیا کیا ہو گیا, بھائی ہمیشہ بندہ السلام علیکم کہتا ہے نا, آپ السلام علیہ اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں, دکھاؤ کہاں ہے یہ قرآن مجید میں. تو قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ آپ السلام کا عمل ہے, آپ السلام کا فرمان ہے, حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا گھر میں داخل کبھی السلام علیہ, یا تعلیم دیے صاحب کو جب گھر میں داخل ہو کہ السلام علیہ؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص دلیل پکڑ لے تو کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں ہے نا فسلم علی انفسکم, جواب کیا ہے؟ علی انفسکم سے مراد کہ جب آپ سلام کرتے ہیں بھائی کو تمہیں جواب دیتا ہے. اور مسلمان حدیث میں کیا ہے؟ ایک جسم کے مانند ہے. جب آپ بھائی کو سلام کرتے گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو سلام کیا ہے, واضح. اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں داخل ہوتے تو کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم. اور صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دی ہے. صحابہ بھی جب گھر میں داخل ہوتے تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا السلام علیہ, سب کہتے السلام علیکم. یہ مطلب ہے اس کا. اگلا لفظ دیکھیں, فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ, یہ دعا خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور بہت بڑے عظیم دعا ہے. دعا خیر کیا ہے اس میں؟ یعنی آپ سلامتی کی دعا کریں بغیر کسی قید کے. السلام سلامتی آپ کے دین میں, آپ کے دنیا میں, آپ کے آخرت میں, آپ کے مال میں, آپ کے دولت میں, آپ کے عزت میں, آپ کے صحت میں, آپ کے بیوی میں, آپ کے بچوں میں, سب کو اپنے شامل کر دیا ہے. السلام علیکم کے لفظ میں آپ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو آپ بچائیں اور سلامتی میں رکھیں, ہر شر سے محفوظ کر دیں. اب دعا تو لفظ آپ نے دو استعمال کیا, السلام علیکم, مطلب معنی کتنا گہرا ہے دیکھیں آپ سبحان اللہ. اس لیے فرمایا تحیۃً عند اللہ, یہ دعا خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مبارکۃً بابرکت ہے. کیسے بابرکت ہے؟ اس کا خیر کثیر جڑا ہوا ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, الفت بڑھتی ہے, معاشرے میں جو اتحاد ہے اور جو بھائی چارگی ہے یہ بڑھتی ہے. تو برکت ہے کہ نہیں؟ پھر دعا ہے, آپ بھائی کے دعا کر تو آپ کی دعا کرتا ہے. دعا سلامتی کی ہے, اور سلامتی کی مطلق بغیر کسی قید کے, سبحان اللہ. پھر فرمائے طیبتاً, ببرکت بھی ہے اور طیب بھی ہے. طیب کیسے ہے؟ سننے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے, آپ کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے, آپ کے احترام اور آپ کی قدر, آپ سے پیار محبت سب کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسے فرمایا کہ پاکیزہ ہے, پاک ہے, کسی خاص مقصد کے لیے نہیں, ذاتی مقصد کے لیے نہیں کہ میرے کوئی ذاتی مفاد ہے. اب اللہ کے لیے کرتے ہیں, اتباع سنت ہے, ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سلام کہیں جب گھر میں داخل ہوں, اپنے گھر والے ہیں, اپنے پیارے ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے دوست احباب ہیں, یا باہر کوئی شخص بھی اگر کوئی ہے تب بھی ہم السلام علیکم کہتے ہیں کہ افشو السلام. یہ مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ نے جب اسے دیکھے تو سلام کریں. مبارکتاً خیر کثیر جڑا ہوا ہے, طیبتاً پاک ہے اور صاف ہے, آپ کے ذاتی کوئی مفاد نہیں, آپ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے, بلکہ آپ اتباع سنت کرتے ہوئے سنت کی تعمیل کر رہے ہیں. اس لیے اس سے محبت بھی بڑھے گی اور الفت بھی بڑھے گی, اور جو بھائی چارگی ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. مسئلہ کھول کھول کے بیان کیا ہے نا, یہ کوئی کمی رہے گی کسی چیز کی؟ سلام کرنا ہے گھر میں آ کے ہوگا یا نہیں ہوگا, انفسکم کے لفظ کا کیا مراد ہے, سب بات ہوگی نا, واضح ہوگی نا. کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو, آیات ہی اس کی آیتیں یہاں پر, آیات تمام آیات کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. عجب ہے ہم بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, تو اس پاک کلام کو اس وجہ سے قاصر ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی لعلکم تعقلون, یہ عقل ہے نا, یہ سمجھو, یہ سمجھنے کے لیے ہے. اور سمجھنے کے لیے راستہ آسان کر دیا گیا ہے. سمجھنے کے راستہ کو مشکل نہیں ہے. واللہ مشکل تب ہوتا ہے جب ہمارے ذمے جب تک 10 علماء فلان فلان سے نہیں علم حاصل کرو گے آپ نہیں سمجھ سکتے. جب تک فلان جگہ پہ سفر نہیں کرو گے, مدینہ میں نہیں آؤ گے, مکہ میں, آپ سمجھ نہیں سکو گے. شرط ہے کہ یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے. کتنی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اب جہاں پر بھی ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, سوڈان میں, یمن میں, جہاں پر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں, آپ کو منہج دکھا دے. منہج السلف یہ ہے. سلف نے کیسے سمجھے, صحابہ نے کیسے براہ راست سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس قرآن مجید کو, صحیح حدیث کو, اور روزمرہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا حصہ تھے. صحابہ نے اس علم کو منتقل کیا اپنے شاگردوں کی طرف, جو تابعین ہیں, تابعین اتباع تابعین, تین بہترین زمانے کے لوگوں نے اس علم کو محفوظ کیا ہے اور اس کو لکھا بھی ہے, موجود ہے, مطبوع ہے, یعنی کہ کوئی خیالی باتیں ہیں. اور گھروں تک رسائی ہو چکی ہے. اب تو اسمارٹ فون کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی جیب میں رکھ سکتے ہیں. پہلے سمجھاتے تھے مکتبات میں, اسٹیشنریز میں, اور جا کے ڈھونڈتے تھے کون سی کتاب ہے, کہاں پر پیسے دیتے تھے, لگتے تھے, بجٹ بناتے تھے. میرے بھائی اب فری ڈاؤن لوڈز ہیں. کیا عذر ہمارے پاس باقی رہا ہے؟ قرآن کو, صحیح حدیث کو صحیح سمجھنا مشکل ہو گیا کیا آج؟ گوگل سرچ آپ کرتے ہیں, مشکل مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. عجب بات ہے کہ آپ شریعت کے مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون وهو علیم حکیم وعلیم حکیم لعلکم تعقلون. پھر بھی ہم سمجھ نہیں پاتے. سبحان اللہ, ذرا سوچیں, ذرا سمجھیں. واللہ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اللہ نے راستے آسان کر دیے ہیں. جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے, جو اندھا ہو چکا ہے, اس کی ہم بات نہیں کر رہے. اس کا اللہ سے دعا کہ دل دے دے جو جسے وہ سمجھ سکے. اس کا دل ہی نہیں ہے بیچارے کا. لیکن جو صاحب عقل ہیں, صاحب فہم ہیں, ان کے دل بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور خیر بھی چاہتے ہیں, حق کے متلاشی ہیں, وہ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے جبکہ معاملات بالکل آسان ہیں, مسائل کھول کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں. چند آخری آیات ہیں, اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا. میں چاہتا ہوں یہ تھا آج ہی ختم ہو جائے, لیکن بعض چیزیں بیچ میں آ گئی تھیں, وضاحت میں نے ضروری سمجھی. اگلے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. استئذان کا مرحلہ ساقط ہوتا ہے. کیسے ساقط ہوتا ہے؟ کیسے ضرورت تو ہے, کیسے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, سمجھنے والا ہے, تو آپ اس کو ڈنگا پڑھا ہے, آپ عورت دیکھیں گے, اس کے جائز ہے آپ کے لیے. نہیں, کیئر کرنے کے لیے اگر مکمل ہوش و حواس میں ہے تو اجازت لیں گے آپ. اگر نہیں ہے تو بالکل الزائمر کی وجہ سے یا اس کا دماغ نہیں کام کرتا یا ایسے مرحلے پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا, تو تب تو آپ نہیں پوچھیں, کیونکہ اس کو وہ مکلف ہی نہیں ہے. میرے بھی یہ ساری بات استئذان اجازت کی ہو رہی ہیں تاکہ اس کے جو شرم گاہ جو عورہ ہے وہ نہ ظاہر ہو. یہ پردے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کسی نے کہا جو اگر انسان بوڑھا ہو چکا ہو تو آپ بغیر اجازت اندر چلے جائیں. بیچارہ کس حالت میں ہے, کیسے ہے, آپ کو پتہ ہے؟ اور بغیر وجہ کے آپ عذر, یعنی بغیر شرع عذر کے آپ ستر نہیں کر سکتے. ہاں, بوڑھا ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے, آپ اسے اٹھا کے واش روم لے کے جاتے ہیں, بیچارے کپڑے بھی نہیں اتار, آپ اس کے کپڑے اتار دیں, پھر آپ کو شرمگاہ پہ نظر چلی جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. لیکن ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے, تندرست ہے, لیکن بوڑھا ہو چکا ہے, آپ بغیر اجازت کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو نہیں ہو سکتے, جائز نہیں ہے. وہ تو آئیں گے پولیس والے, بغیر پولیس والے اجازت نہیں, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, جناب ہم آپ کی تفتیش کے لیے ذرا دروازہ کھولیے. وہ تو آئیں گے بھائی, وہ کہاں سے پوچھیں گے؟ جہاں پر اس طریقے سے پولیس والے آپ نے بات کی ہے, جہاں پر یہ وواحد والے بات کر رہے ہیں, یہ کہاں وہ کرتے ہیں؟ دوسرا کون سا بتائے؟ جمیان او اشتاتا، جمیان کھائیں، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں یا آپ الگ الگ کھائیں، پلیٹ میں ڈال کے کھائیں، جیسے بوفے سسٹم ہو تو وہ کھائیں، دونوں ٹھیک ہے. افضل پوچھیں گے مجھ سے تو افضل اکٹھے کھانا ہے. برباد زیادہ ہوتا ہے، نہ کریں برباد، اتنا ڈالیں جتنا آپ کھائیں. یہ تو آپ کی مرضی ہے نا کتنا ڈالتے ہیں آپ. آپ پلیٹ میں ڈال کے کھائیں، ہاتھ مت مارے اس کے اندر، پھر جو بچے کسی اور کو دے دیں. بڑے تو ڈیپینڈ کرتے ہیں. اسراف جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر کھانا ضائع ہوتا ہے تو اس کے گناہ ہے جس نے یہ کیا ہے. آپ کھانا کھائیں، آپ کو کھانے سے تعلق ہے. ہاں اگر کہیں اس میں اگر اس میں ضائع ہوتا ہے تو پھر اگر پلیٹ میں ڈال سکتے پلیٹ میں ڈالیں، ہاتھ نہ مارے اس کے اندر تک وہ خراب نہ ہو، تاکہ اب جس کو دیں گے وہ بھی تو باعزت اس کو کھانا ملے نا. بس وہ کیا کرتے، کھاتے ہیں ہاتھوں سے سارا وہ خراب کر کے پھر جا کے مسینوں کو دیتے. یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ، درست نہیں ہے یہ. اللہ اعلم. کون سے کھانا کھانے کی تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ کون کون تین قسم کے لوگ؟ نہیں بھیا، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، سب شامل ہیں. تین قسم کے لوگ، کیونکہ میں نے کہا معاشرے میں ان سے نہیں بلاتے تھے نہ جاتے تھے، بھی منحوس سمجھتے تھے. کچھ جیسے لوگوں کی بری عادتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جہاد کے مسئلے کے اسے جوڑ دیا بعض مفسرین، دیکھیں آپ کہ جہاد میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بچ کھانے کو جوڑ دیا اسی آیت میں، تو جہاد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں جاتے، منافقین تھے، ان کو جانا چاہیے، تو عذر آ گئے کہ اہل اعذار ہیں، یہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا.
جب اندر جانے کے اجازت ضروری ہے، کیسے کھائیں گے؟
کس کی اجازت کی بات کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر ایک بات نہیں، کھانے کی بات ہو رہی ہے. گھر کے اندر اجازت لے کر چلے گئے ہیں، اب کھانے کی اجازت لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ یہ ہے، یعنی کہ گھر کی اجازت داخل ہونے کا الگ آئے تھے، وہ الگ گزر چکا ہے، الگ مسئلہ ہے. گھر کے اندر جائیں گے تو اجازت لیں گے، ٹھیک ہے نا. کھانے کی اجازت لینی پڑے گی آپ کو، ہاں اگر کنجوس ہے تو، اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. شہید کون ہے؟ مسلمان مسلمان قتل کرتا ہے تو نہیں قتل کر، کس کا شہید ہے؟ گنہ گار ہے وہ، کبیرہ گناہ کا قائل ہے. میرے بھی حکومت کے خلاف آپ کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے. آپ کا اگر حق بھی ہے، آپ اصل میں فرمائے اصبروا، صبر کرو، اخرجو نہیں کہیں ملے گا آپ کو. جو لوگ اپنے حق کے لیے بھی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں یا کوئی کارروائی کرتے ہیں یا مظاہرات کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں اور مر جائے تو وہ گنہ گار ہے، وہ شہید کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا مسائل جو ہیں کوئی عام مسائل نہیں ہیں، ان کا متعلق عقیدے سے ہے. اور مسلمان سنت کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان حکمران کے خلاف آپ کوئی بھی سر عام کوئی نہ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کے دل جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ جو ہے ان کے خلاف اٹھتے ہیں. جی حق مانگے اپنا، کس نے منع کیا؟ لیکن حق سر عام مانگا جاتا ہے، برا بھلا کہہ کے مانگا جاتا ہے. اور آگے پھر آپ ڈیمونسٹریشن دیں گے، مظاہرات کریں گے، پھر ہتھیار آئے گا، پھر آپ وہ ماریں گے، پھر آپ ماریں گے، یہ کہاں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ یار میں کہہ رہا ہوں صاحب اقتدار اس کے پاس پاور ہے، عوام الناس کے پاس کیا ہے؟ کمزوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر حکومت نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی، وہ رب ہے نا ان کے حساب لینے والا. ہم حساب نہیں لے سکتے کسی حکمران کا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے تم نے کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلے تھے اور صحابہ نے سوال بھی کیے ہیں، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایسے حکمران آئیں گے جن کے جسم انسان کے ہوں گے اور دل شیاطین کے ہوں گے، سے مسلم کی حدیث ہے. تو کیا کریں اب، شیطان دل شیطان کا ہے اور جسم انسان کا ہے، جس کا دل شیطان کا ہو اسے آپ کو خیر تصور کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ کرو، نکلو اس کے خلاف، کرو کروائیں، اتارو اس کو کرسی سے. یہ کیا فرمایا ہے؟ صبر کرو، اگر تمہیں کوڑے بھی مارے تمہارا حق بھی چھین لے، یہ لفظ ہے حدیث کے، تب بھی تم نے صبر کرنا ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. یہ کہاں پر ہے کہ تم نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے, باہر نکلو اور تم نے حکماں کے خلاف سرعام تم نے کاروائی کرنی ہے, یہ دکھا دیں کہاں پہ. میرے میں نصیحت کے لیے, اب دیکھیں نصیحت کے لیے, دیکھیں آپ صحیح مسلم میں صدر اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی پیارے ہیں, صدر عثمان کے خلاف کئی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ صدر عثمان سے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی وہ غلطی ہوئی, سارے تہمتیں تھیں, جبکہ ممبر پر کھڑے ہو کر صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کا جواب دیا ہے. لیکن شر پسند تھے عبداللہ بن سبا یہودی کے پالتو جو ہے وہ تھے, سب فتنے باز شر پسند سب موجود تھے, خوارج جو بعد میں نکلے ہیں. تو کسی نے کہا سیدنا اسامہ بن زید سے, الا تدخل علی عثمان الا تکلمہ, جا کے عثمان سے بات نہیں کرتے ہو, بات تو کرو عثمان کو, نصیحت نہیں کرتے ہو. کیا جواب دیا, کیا میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے بات کروں گا, میں نے ان کے پاس جا کر ان سے بات کی ہے, میں شرک دروازے نہیں کھولنا چاہتا. الفاظ کیا ہیں, سلف کے نزدیک حکمران کو سرعام نصیحت کرنا ہے, شرک دروازہ کھولنا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں ممبر پہ کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہیں, اور جو جتنی بڑی گالی دیتا ہے وہ بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, نعوذ باللہ. یہ کہاں کا منہج ہے میرے بھائی, یہ سلف کا منہج نہیں ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, حکمران کی غلطی وہ ذمہ دار ہے, ہم اپنی غلطی کے ذمہ دار ہیں. حکمران نے وعدہ خلافی کی ہے, رب ہے حساب لینے والا, ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے. ہم سے کیا وعدہ لیا گیا ہے, ان تسمع و تطیع, سمع و طاعہ فی غیر معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے نہیں کریں گے ہم, مجبور کرتا قتل کی دھمکی ہے, اکراہ کی حالت بھی ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اگر اکراہ کی حالت نہیں, قتل کی دھمکی نہیں ہے, ہم معصیت میں کوئی بات نہیں مانیں گے, اللہ کی فرمانبرداری میں ہم سمع و طاعت کرتے رہیں گے جب تک اللہ زندگی لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, حتی تلقونی علی الحوض, جب تک حوض کوثر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی. کوئی صحابہ پریشان ہو گئے تھے نا کہ کب تک ہم صبر کریں, سوال پیدا ہوتا ہے نا, ظالم کے ظلم پر ستم پر کب تک ہم صبر کریں, مرتے دم تک کرنا کوئی اور راستہ نہیں ہے. حتی تلقونی علی الحوض, سے بخاری کی روایت ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور جو مسائل بالکل واضح ہے واللہ, اب یہ مسئلہ چھپا ہوا ہے, یہ واضح مسائل ہیں, لیکن لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے, یہ سمجھنا کیوں نہیں چاہتے, ان کے خواہش کے خلاف ہے. کیونکہ جوانوں کو باہر نکالنا اکسانا وہ لوگ سیر و تفریح سمجھتے, پھر جب گولی لگتے کہتے ہیں دیکھو کتنا ظلم کیا, بندے مار دیے, وہ نکلے کیوں ہو بھائی, تمہیں پتہ وہ ظالم ہو تو مارے گا, اسے کرسی بچانی ہے اپنی کسی نے کی صورت میں, تم اپنی جان کیوں گنواتے ہو. وہ پھر کہا جاتا ہے یہ شہید ہے, یہ شہید ہے یار, اللہ سے ڈرو, اسے شہید کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اور حکم دیں, اصبروا حتی تلقون الحوض, یہ لوگ کاروائی کرتے ہیں, جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں, دنگا فساد کرتے ہیں, پھر گولی کھا کے مرتے پھرتے, ٹائٹل ہے شہید. اللہ سے ڈر رہے کہ یہ شہادت نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.